है गर हौसला कदम तो बढ़ा, है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा। तू चलना शुरू कर तू फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله سلسله ہے بہترین انسان کیسے بنے آج اس سلسلے میں تین طرح کے افراد کا ذکر ہوگا جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین افراد قرار دیا، اور تینوں ہی بڑے خوبصورت اور بڑے دلچسپ عنوانات ہیں۔ پہلی حدیث عمر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع صغیر کی حدیث ہے، فرمایا خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارک بڑی خوبصورت اور بڑے خوبصورت افراد کے بارے میں ہے۔ وہ ہستیاں، وہ افراد، وہ لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، یہ لوگ کون ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر خدا کیسے یاد آتا ہے، اور ایسا بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ تین عنوان اس کے تحت بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات، یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی خوبی کہ وہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کی زبانیں اتنی کثرت سے خدا کو یاد کرتی ہیں کہ وہ ذکر لسانی، زبان کا ذکر ذکر قلبی میں بدل جاتا ہے، ان کے دل میں اتر جاتا ہے، اور ان کا دل اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت، جن کی نظریں، جن کی زبان اور جن کا عمل سب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ ان کی نیت میں نہ دنیا ہوتی ہے نہ دنیا دار ہوتے ہیں، نہ مخلوق ہوتی ہے نہ مخلوق کی طلب ہوتی ہے، ان کی نیت میں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یریدون وجہہ، وہ صرف اپنے رب کے وجہ کریم کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو ان کی نیت میں اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور اسی طرح ان کی نظروں میں اللہ کے جلووں اور اللہ کی پسندیدہ چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی زبان سے وہ بات نہیں نکلتی جو خدا کی رضا کے خلاف ہو، اور ان کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ایسا عمل نہیں کرتے جو خدا سے دور کرنے والا ہو یا خدا کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ تیسری بات کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، جو بہترین لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی راتیں عبادت سے اور جن کے دن مخلوق کی خیر خواہی سے آباد ہوتے، ان کی راتیں غفلت کا شکار نہیں ہوتی، اور ان کے دن مخلوق سے بے رخی سے معمور نہیں ہوتے، بلکہ راتیں عبادت میں اور دن ان کے مخلوق کی خیر خواہی میں ہوتے، خلاف شریعت چلتے نہیں، خلاف سنت عمل نہیں کرتے، راتوں کو عبادت کے نور سے روشن رکھتے ہیں، اور دن میں جب مخلوق سے تعلق ہے تو جو خدا کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ میں مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی بھی پوری سعی کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بہترین لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے پر، جن کے چہروں پر تقوی، خشیت، حلم اور سچائی کی روشنی جھلک رہی ہوتی ہے۔ ان کے چہرے کی جب زیارت کرتے ہیں تو تقوی کے آثار نظر آتے ہیں، خدا کی خشیت کا نور نظر آتا ہے، ان کے وجود میں حلم اور بردباری بڑی نمایاں ہوتی ہے اور صدق، صفا ان کے چہرے سے ہویدہ ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگ کہ جن کی اتنی شان ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے روشن، جن کی نیتیں، نظر، زبان اور عمل صاف، جن کی راتیں عبادت والی اور دن خیر خواہی والے، جن کے چہروں پر تقوی، خشیت، حلم اور سچائی کا نور ہو، تو ایسے لوگ کیوں نہ ایسے ہوں کہ انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور ایسے لوگ کیوں ایسے نہ ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں بہترین افراد کا مرتبہ پانے والے ہوں۔ تو یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو دیکھ کر خدا کیوں یاد آتا ہے، تو اس کی بڑی خوبصورت وجوہات ہیں جو میں نے ابھی تعارف بیان کیا، اسی کے اندر ہی وہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ بیسیکلی ان کے چہرے پر نور عبادت ہوتا ہے۔ وہ نور عبادت ایسا نہیں کہ جیسے کوئی لائٹ ہے تو وہ چمک رہی ہے، وہ ایک ایسی کشش اور ایک ایسی اٹریکشن ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی نمازوں، تہجد، ذکر کی کثرت، تلاوت قرآن، قلبی اخلاص، راتوں کی عبادت، خلوت کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وجود میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا نور ہوتا ہے کہ جو ایک کشش کی صورت میں ان کی ذات اور ان کے وجود میں موجود ہوتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کے خدا کیوں یاد آتا ہے، اس لیے کہ بندہ یا تو ان کی بات سنے گا، یا ان کا کوئی عمل دیکھے گا، یا ان کا کسی جگہ سکون سے بیٹھنا دیکھے گا۔ ان تمام چیزوں کے اندر اسے ہر جگہ دیکھنے والے کو ہر جگہ شریعت نظر آئے گی، سنت نظر آئے گی، وقار نظر آئے گا، عاجزی نظر آئے گی اور ایک سکینہ نظر آئے گا۔ ان کے الفاظ تکبر پہ نہیں، عاجزی پر ہوں گے، ان کے الفاظ بڑائی کے نہیں بلکہ تواضع کے ہوں گے، ان کے الفاظ میں شدت نہیں نرمی ہوگی، ان کے الفاظ میں نفرت نہیں محبت ہوگی، ان کے الفاظ میں سختی نہیں شفقت ہوگی۔ اسی طرح ان کا عمل شریعت کے عین مطابق ہوگا، مشکل سے مشکل حالات میں بھی حکم شریعت پہ عمل کرنا ان کی زندگی میں نظر آئے گا، اور جب وہ کہیں بیٹھے بھی ہوں گے یا سکون کے ساتھ کسی جگہ کھڑے بھی ہوں گے تو ان کے اس کھڑے ہونے میں، اس بیٹھنے میں ایک سکینت، ایک وقار، ایک عاجزی نظر آئے گی۔ تو ان کا وجود ہی ایسا ہوگا، وہ مجسم عمل ہوں گے، وہ مجسم اخلاص ہوں گے، اور اسی وجہ سے انہیں دیکھ کر خدا یاد آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ چونکہ یا تو ان لوگوں کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی، اور یا اگر زبان خاموش ہے تو دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا، اور جب بندہ انہیں دیکھتا ہے تو یا تو ان کے ہلتے ہوئے ہونٹ بندے کو خدا کی یاد دلا دیتے ہیں، اور یا ان کے دل میں جاری ذکر اپنی نورانیت اور اپنی روحانیت سے سامنے والے کی زبان پر بھی خدا کا ذکر جاری کر دیتا ہے۔ ایک اور وجہ، جب بندہ ان کے سامنے جاتا ہے تو انہیں دیکھ کر جو ایک عمل کی زندگی اس کے سامنے آتی ہے کہ یہ بھی انسان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خدا کے کتنے قریب ہیں، یہ خدا کے کتنے فرما بردار ہیں، یہ کتنے گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کی زندگی کتنی باعمل اور سنت کی اتباع پر مشتمل ہے، تو بندہ انہیں جب دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے عمل میں کمی ہے اور میرے گناہوں میں زیادتی، اور یہی چیز اسے خدا کی یاد دلاتی۔ تو گویا ان لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آنے کی وجہ خود ان کی ذات کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر جو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، وہ بندے کو خدا کی یاد دلا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ انہیں دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، بعض اوقات انہیں دیکھ کے زبان سے بے ساختہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت عظیم محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ معظمہ میں بازار میں سر نیچے کیے جا رہا تھا، تو اچانک ایک شخص پر میری نظر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا، فوراً میری زبان سے یہ کلمات جاری ہو گئے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی یہ وہ جو نیک بزرگ نظر آئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے دیکھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے۔ تو یہ اس حدیث کے مصداق جو فرمایا گیا کہ انہیں دیکھنا بندے کو خدا کی یاد دلا دیتا ہے۔ اب ایک اور سوال، ایسا کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حدیث مبارک تو اس طور پہ آئی ہے کہ ایسے بہترین لوگ ہوتے ہیں تو تم ایسا بننے کی کوشش کرو، اور اولیاء کرام کا ذکر، صالحین کا ذکر تو بطور خاص کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ان کی اتباع کرے، انہیں فالو کرے، ان کے عمل کے پیچھے چلے۔ تو اب ایسا کیسا بنے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کو خالص کیا جائے، بندہ اپنی نیت پہ غور کرے اور اس نیت کو اللہ کے لیے کر دے۔ میں نیکی کروں گا اللہ کے لیے، میں نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے، میرا ہر عمل ہوگا اللہ کے لیے۔ اپنی نیت سے ریا، شہرت، خود نمائی، خود پسندی، یہ سب چیزیں نکال دیں۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، جو سب سے پہلا قدم اٹھایا جائے گا، وہ ہے نیت کی صفائی کا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ذکر الہی کی کثرت، کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے، کوئی نہ کوئی ذکر زبان پہ جاری رہے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا اور تسبیحات، تو اپنے اسی طرح درود پاک، تو کوئی نہ کوئی ورد، وظیفہ، کوئی پڑھنے کی چیز زبان پر جاری رہے۔ تو یہ ذکر الہی کی جو کثرت ہے، یہ بڑھتے بڑھتے بندے کی زندگی کا ایسا حصہ ہو جاتی ہے کہ زبان اور دل دونوں اللہ کی یاد میں ہمیشہ کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا، کیونکہ ایسا بننا کہ جسے دیکھ کر دوسرے کو خدا یاد آ جائے، اس کا تعلق صرف ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ باطن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق صرف ذکر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے نفس کی من مانی کے خلاف کرنا۔ نفس جو شریعت کے خلاف، جو سنت کے خلاف، جو اللہ کے احکام کے خلاف، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، جو نفس کرنے کا کہتا ہے اس کی مخالفت کرنا، اور شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنا۔ تو اب خواہشات کی جو مخالفت ہے، اس میں ظاہر باطن ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے پہ قابو پانا، صبر کرنا، عاجزی اختیار کرنا، دل کو صاف کرنا، یہ تمام چیزیں، تو نفس کا مجاہدہ، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز ہے صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ اگر ایسا بننا ہے کہ جنہیں دیکھ کر دوسروں کو خدا یاد آ جائے، تو اس کے لیے نہایت معاون اور مددگار چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت بندے کو جس قدر نیک بناتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اتنا نیک نہیں بناتی۔ صالحین کی صحبت میں ان کے دیکھنے سے بھی بندہ نیک بنتا ہے، ان کو دیکھنے سے بھی بندہ نیک بنتا ہے، ان کی باتیں سننے سے بھی بندہ نیک بنتا ہے، ان کا عمل دیکھنے سے بھی بندہ نیک بنتا ہے اور خاموشی سے صرف ان کے پاس بیٹھے رہنے سے بھی بندہ نیک بنتا ہے۔ تو صالحین کی صحبت جو ہے یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز ہے کہ تہجد، استغفار، دعا اور خلوت کو اختیار کیا جائے۔ جو بندہ جتنا زیادہ بازار میں اور لوگوں میں رہتا ہے اس پر ظلمت اور تاریکی اتنی زیادہ چھاتی ہے، اور جو بندہ جتنا خلوت میں رہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ خدا کی طرح متوجہ رہنا چاہے تو اس کا کنیکشن جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اتنا تیزی کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور تہجد گزار جو ہیں ان کے چہروں کا نور تو یوں کہہ لیں کہ بڑا واضح طور پہ نظر آ جاتا ہے، خصوصاً جو اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا سا نوٹس کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ تہجد گزار ہے، اس کے چہرے پہ تہجد کا نور نظر آ رہا ہے۔ تو لہذا تہجد، استغفار، دعا اور خلوت کو اختیار کریں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے کو یہ شرف اور عزت اور مقام اور وصف عطا فرماتا ہے کہ خیارکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ تو یہ بہترین لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ۔ اب دوسری ایک اور حدیث مبارک، وہ دوسرے موضوع کے متعلق، حدیث مبارک ہے شعب الایمان کی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بے رغبت اور آخرت میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والا ہے۔ یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت رکھنے والا ہے، وہ تم میں سب سے بہترین ہے۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے کہ بہترین افراد وہی ہیں کہ جو دنیا میں زہد اختیار کرتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ اس کے بہت سے درجے ہیں، اس کے بہت سے درجے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم جو ایک بڑا ابتدائی اور بنیادی سا جو کانسیپٹ اس کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں اپنی رغبت کم کرے، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا خدا سے دور کرنے والی ہے۔ کیونکہ جو بندہ دنیا میں جتنا پڑتا ہے وہ خدا سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا ہر وہ شے جو بندے کو خدا سے غافل کر دے۔ بیوی بچے بہر صورت دنیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی شادی ہے تو یہ دنیا دار ہو گیا، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شادی جو ہے اسے اور زیادہ اللہ کے قریب کرنے والی ہو، شادی اسے گناہوں سے بچانے والی ہو۔ کسی کے پاس مال ہے، ہو سکتا ہے یہ مال اسے گناہوں سے بچانے والا ہو، یہ مال اسے بے صبری سے بچانے والا ہو۔ اولاد ہے، ہو سکتا ہے نیکی کے اندر اس کی معاون بنے۔ تو بیوی بچے مال یہ باہر صورت دنیا نہیں ہے، ہاں یہ خدا سے غافل ہونے کا سبب بن جائیں تو پھر یہ دنیا۔ اور اب اس کے اندر پھر ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ہر وہ شے جو بندے کو خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، خواہ وہ مال ہے یا وہ رشتہ دار ہیں یا وہ دنیاوی مصروفیات ہیں یا وہ کاروبار ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی یہ سوچ کر کہ یہ دنیا خدا سے دور کرنے والی ہے، تو بندہ اس فنا ہونے والی کی فنائیت کو سوچے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے کو سوچے، دنیا سے دوری اختیار کرنے کے احکام کو سوچے اور آخرت کی طرف خدا کی دعوت کو سوچے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے کس طرف؟ سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ تو خدا نے جنت کی دعوت دی اور شیطان جو ہے وہ اس دنیا میں ڈوبنے کا اور اسی میں مگن رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو لہذا دنیا سے بے رغبتی یہ۔ ہاں، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا کی چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا، ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے کسی شے کو چھوڑتا ہے تو وہ اسے محض اس طور پہ چھوڑتا ہے کہ یہ جائز ہے لیکن چونکہ خدا سے دور کرنے والی ہے لہذا میں اسے ہٹ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ خدا نے جسے حلال کیا وہ اسے حرام سمجھنا شروع کر دیا، یا دوسرے مسلمان جو اسے استعمال کرتے ہوں تو انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے میں سادہ مکان میں رہوں گا، میں سادہ لباس پہنوں گا، میں ہلکی گاڑی استعمال کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھے کہ اعلیٰ درجے کے مکان بنانا حرام ہے، اعلیٰ درجے کا لباس پہننا حرام ہے، اعلیٰ درجے کی گاڑی استعمال کرنا حرام ہے، یا اچھے اچھے کھانے کھانا حرام ہے، معاذ اللہ۔ یہ سمجھے گا تو زہد تو دور کی بات ہے، الٹا خود حرام میں پڑ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح پھر دوسری احتیاط یہ ہے کہ اپنے طور پہ بندہ جتنا مرضی زاہد فی دنیا سے بے رغبت بنے، لیکن اگر کوئی دوسرا مسلمان اس طرح کی چیزوں میں ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا میں ڈوبا ہوا، دنیا میں پڑا ہوا، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اوور آل کہنا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن فرد معین کے بارے میں کہنا کہ چونکہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے لہٰذا یہ دنیا دار ہے، چونکہ اس کے پاس اچھا مکان ہے لہٰذا یہ دنیا دار ہے، چونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اچھا لباس ہے لہٰذا یہ دنیا دار ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ کر رہا، شریعت نے جو ہے وہ اس کو حرام تو نہیں قرار دیا، یعنی کہ جو چیزیں حرام نہیں قرار دی، تو جو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا انہیں کوئی بندہ حرام کہے یا دوسرے استعمال کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھے، یہ پہلے سے بھی زیادہ مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے حبیب تم فرماؤ کون ہے جو اللہ کی اس زینت کو حرام کہتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں کو حرام کہتا ہے؟ تو لہذا زہد اختیار کرنا ہے، خود سادگی، اور جتنی بھی بندہ دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھے اچھی بات ہے، لیکن ایک ان کو حرام نہ سمجھے، دوسرا دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا یہ تو تکبر ہو جائے گا، تو تکبر میں پڑ کے تو بندہ اس سے بھی زیادہ بڑے والے گناہ میں پڑ گیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ توجہ طلب ہے۔ اچھا، دنیا سے بے رغبتی کا ایک فائدہ ہے، ہم کہتے ہیں دنیا زیادہ ہوگی تو فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی دنیا سے بے رغبتی کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں، مطلب تو یہ تھا کہ اپنے دل کو اس کے ساتھ لگا نہ دے، کہ اسی کے خیالوں میں رہے، اسی کو جمع کرنے، اسی کو استعمال کرنے، اسی کو بڑھانے، اسی کو وسیع کرنے کے اندر لگا رہے، اسی سوچ میں رہے۔ دنیا کی محبت یہ ہے، لیکن اگر دل کو دنیا میں لگایا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، فرمایا الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، کہ دنیا میں بے رغبتی یہ دل کو بھی راحت دیتی ہے اور بدن کو بھی راحت دیتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی دل کو بھی راحت دیتی ہے اور بدن کو بھی راحت دیتی ہے۔ اب اس کو جتنا ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں اتنا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دو باتیں آپ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ وہ کیا؟ کہ جتنی بے رغبتی ہوگی بدن اور دل کو اتنی راحت ہوگی۔ کیسے؟ اس کی مثال، ایک بندے کے دل میں اگر یہ بات جم جائے کہ میرے پاس اس وقت کا سب سے مہنگا موبائل ہونا چاہیے، اور وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف وہ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی جیسا بھی میرے پاس ہے میرا اس سے صحیح گزارا ہو رہا ہے، مجھے کافی ہے، اس سے زیادہ کے ساتھ میری کوئی وابستگی نہیں ہے، اس سے زیادہ کے ساتھ مجھے دل لگانے کی ضرورت نہیں۔ تو اب بتائیے دونوں میں سکون میں کون ہوگا؟ وہ سکون میں ہے کہ جو جس کے پاس جو ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا اور اسے آگے کی طلب اور تڑپ نہیں رکھی، یا وہ سکون میں ہے کہ جو آگے کو پا نہیں سکتا لیکن اس کے لیے بے قرار ہے۔ تو کس کے دل کو راحت ہوگی؟ یہی جو موبائل کا معاملہ بیان کیا، اسے آپ گاڑی پہ لے جائیں، ایک آدمی کے پاس ایک مناسب گاڑی ہے جس سے اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور وہ بولے گا نہیں وہ جو فلاں بندے کے پاس 9 کروڑ والی گاڑی ہے نا وہی لینی مجھے، اور وہ لے نہیں سکتا، تو کیا ہوگا؟ بیقرار رہے گا، دل کی راحت اس کی ختم۔ تو دل کی راحت اور بدن کی راحت یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے میں ہوتی ہے، نہ کہ دنیا میں پڑھنے میں۔ جو دنیا میں جتنا ڈوبتا جاتا ہے اس کی بے قراری میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی۔ اس کے بعد اب تیسرا موضوع جو بہترین لوگوں کے حوالے سے ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر شبابکم من تشبہ بشیوخکم، فرمایا تمہارے نوجوانوں میں بہترین نوجوان وہ ہیں جو اپنے بزرگوں سے مشابہت اختیار کریں۔ تمہارے نوجوانوں میں بہترین نوجوان وہ ہیں جو اپنے بزرگوں بوڑھوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، یہ نوجوان بہترین ہیں۔ اچھا، اب مشابہت اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیرت میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ وجہ، یعنی کہ وجہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نوجوانوں میں عام طور پہ جلد بازی ہوتی ہے، غصے کی تیزی ہوتی ہے، خواہشات کی فراوانی ہوتی ہے، اور ایک لہو و لعب میں پڑے رہنا اور ایک لذات اور خواہشات کے پیچھے دوڑنا، یہ نوجوانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر زندگی کے تجربات کی وجہ سے عمومی طور پہ ایک حلم اور ایک برداشت پیدا ہو جاتی، چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ سوچ کر اختیار کرنا یہ ان کے مزاج میں آ جاتا ہے، اور حتی الامکان لوگوں سے بنا کے رکھنا اور ان کے ساتھ مل کے چلنا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دنیا کی فنائیت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں اور اب ان کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے نوجوانوں میں بہترین وہ ہے کہ جو تمہارے بوڑھوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، یعنی حلم میں، وقار میں، سکینت میں، سوجھ بوجھ میں، عمل میں، آخرت کی فکر میں، اور ایک طرز زندگی میں جو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے۔ تو یہ والا طریقہ، جس نوجوان کی زندگی میں یہ چیزیں ہوں گی وہ اپنی جوانی کی بہت سی غلطیوں سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ اسی موضوع کی ایک دوسری حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الامال کی حدیث ہے، اذا رأیتم شابا یأخذ بزی المسلم بتقصیره وتشمیره فذاک من خیارکم، فرمایا جب تم کسی ایسے نوجوان کو دیکھو جو تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رکھے تو وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے۔ جب تم ایسے نوجوان کو دیکھو جو زندگی کی تنگی کے زمانے میں اور زندگی کے خوشحالی کے زمانے میں بہر صورت اسلام کے طور طریقے کو اپنائے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ کیونکہ جوانی کے اندر بھی جس بندے کا عمل ایسا ہوگا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک اسی مفہوم کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس 20 سالہ نوجوان کو پسند فرماتا ہے جو 80 سال کے بوڑھے جیسا ہو، اور اس 60 سالہ بوڑھے کو پسند نہیں فرماتا جو 20 سال کے نوجوان جیسا ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب عمل کے اعتبار سے، نہ کہ وضاحت کے اعتبار سے۔ ہر ایک کی جو اپنی ایک فطری اور جو اس کی نیچرل چیزیں ہیں، لازمی بات ہے، اس کے اعتبار سے جدا ہوں گی۔ تو یہاں اصل مقصود کیا ہے کہ اپنی کردار، اپنی چال ڈھال، اپنے تقوی اور ورع، اپنی خشیت اور فکر آخرت، اس اعتبار سے وہ کیسا ہے۔ تو اب اگر کوئی 20 سال کا نوجوان ہے لیکن سوچ بچار میں، سمجھداری میں، فکر آخرت میں، عمل میں، تقوی میں، عفت میں، پارسائی میں اگر وہ 80 سال کے بوڑھے جیسا ہے تو وہ یقینی طور پہ نہایت عظیم اور نہایت فضیلت والا، اور جو بوڑھا ہو کے بھی حرکتوں سے باز نہ آئے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس نوجوان سے بھی بدتر ہے۔ کہ نوجوان کی زندگی کے تو ابھی یوں کہہ لیں کہ کچھ اس کے فطری تقاضے موجود ہیں، یہ بوڑھا ہو کے بھی باز نہیں آ رہا۔ اچھا، اسی ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں نوجوانی کے اندر عبادت کی عظمت کو بیان کیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ سات افراد ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ فرمایا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، جو جوانی میں عبادت کرے، جس کی جوانی عبادت میں گزرے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ویسے تو ہمیشہ ہی جوانی کے اندر عبادت کی طرف مائل ہونا یہ مشکل رہا ہے، لیکن آج کے زمانے میں یہ معاملہ جتنا بڑھ چکا ہے اور جتنا بدتر ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جدید زمانے میں جو موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی، بازاروں کے حالات، گناہ کے مواقع، یہ ایک پورے کا پورا ہجوم ہر طرف سے ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے اب جوانی میں کسی کا عبادت کی طرف آنا اور عبادت میں رہنا یہ مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی ایسے سعادت مند موجود ہیں، ایسے خوشبخت موجود ہیں، ایسے اللہ کے پیارے نوجوان بندے موجود ہیں کہ جو جوانی میں بھی عبادت گزار ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر الحمدللہ ہم نے بیسیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے افراد دیکھے کہ جن کی جوانی کی زندگی ہے لیکن وہ مسجد میں گزر رہی ہے، وہ درس و بیان میں گزر رہی ہے، وہ عبادت میں گزر رہی ہے، وہ نیکی کی دعوت میں گزر رہی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں گزر رہی ہے، علم دین سیکھنے سکھانے میں گزر رہی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناممکن نہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ بہترین لوگ ہیں کہ جو اس عمر کے اندر بھی نیکی اور تقوی کی راہ پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی اور تقوی میں اضافہ فرمائے اور انہیں اس راہ کے اوپر مزید استقامت عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا نوجوان بنا کیسے جائے؟ یہ جو فرمایا نا کہ بہترین وہ ہے جو تنگی خوشحالی میں اسلام کے طریقے پر رہے، جو جوانی کے اندر بوڑھوں کی شیوخ کی وضع اختیار کرے، یعنی سیرت کے اندر ان کی پیروی کرے، تو ایسا بنا کیسے جائے؟ تو دیکھیں جو بنیادی چیز بیان کی ہے وہ تو ہے کردار، وہ ہے عمل، وہ ہے ہر حال میں دین پر چلنے کا جذبہ اور دین پہ چلنا، تنگی ہو یا خوشحالی، جذبات کی کیسی ہی شدت ہو دین کے اوپر رہنا، تو مین یہ چیز ہے۔ اب اس طرف آنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو اس سے پہلے ابھی شروع میں بیان کیا کہ ایسا بننا کہ جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں پر وہ سیمیلر ہیں، جیسے پہلی بات ہے کہ نیت کی اصلاح اور سوچ کی پختگی، کہ بندہ اپنی سوچ بنا لے کہ یار مجھے نیک بننا ہے، مجھے خدا کا فرما بردار بننا ہے، نافرمان نہیں بننا، مجھے خدا کی بارگاہ کے قریب جانا ہے، دور نہیں جانا مجھے، مجھے باعمل مسلمان بننا ہے، بے عمل اور بد عمل مسلمان نہیں بننا۔ تو پہلے تو ہے نیت اور سوچ کی پختگی، یہ ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو دین کے فرائض ہیں ان پر عمل کرنے کا تہیا کر لیا جائے، جیسے نماز، یعنی سب سے پہلے نماز آتی، کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے فرض نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، جن پر جماعت واجب ہے وہ جماعت کے ساتھ، اور خواتین یا کوئی ایسی صورت کہ جماعت واجب نہ رہے تو بہر صورت نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ پھر نماز کے ساتھ کچھ مزید عبادات کو مجھے اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، خواہ وہ نوافل ہوں یا وہ ذکر اذکار ہوں یا وہ تسبیحات ہوں یا اس طرح کی کچھ بھی اور چیزیں۔ تو اپنا تعلق خدا کے ساتھ، خدا کی بندگی کے ذریعے، خدا کی عبادت کے ذریعے مجھے قائم رکھنا ہے۔ تو یہ ہے بہترین نوجوان بننے کے لیے دوسرا سٹیپ۔ تیسرا یہ ہے کہ پہلے سے اپنی سوچ بنا لے کہ زندگی کبھی ہمیشہ نعمتوں سے مالا مال نہیں ہوتی اور کبھی صرف مصیبتوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، زندگی دنیا کی نام ہی اس کا ہے کہ اس میں تکلیفیں بھی ہوں گی اور اس میں راحتیں بھی ہوں گی۔ صرف جنت ایسی جگہ ہے جہاں غم نہیں، تکلیف نہیں، اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں راحت نہیں۔ دنیا دنیا میں دونوں، تو جب دنیا میں دونوں چیزیں ہیں تو اب مجھے مصیبت پہ صبر کرنا ہے، نعمت پہ شکر کرنا ہے، اور نعمتیں زیادہ ہیں لہذا شکر زیادہ کرنا ہے۔ تو اب شکر ادا کرنا اپنی زندگی کا مجھے حصہ بنانا ہے۔ تو بندہ جب اس سوچ کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اس کی مصیبت اور راحت دونوں حالتیں خدا کے لیے ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بہترین نوجوان بننے کی طرف بڑا آسانی سے چلا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سٹیپ کہ جوانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہی نفس کی خواہشات ہے، جذبات کی شدت ہے، اور جو ایک جسمانی اس کے لیے سہولت ہے وہ دستیاب ہے۔ تو اب ایسی صورت میں حلال و حرام کو پہچاننا، حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا، اور حرام کی طرف جتنی مرضی رغبت ہو خود کو اس سے دور رکھنا، اور اپنے نفس کو خوف خدا دلا کر، آخرت کی یاد دلا کر، اللہ کی گرفت یاد دلا کر بہر صورت گناہ سے روک لینا، تو یہ جو ایک نفس کے ساتھ مجاہدے کا عمل ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اور نیک بننے کے لیے مرکزی چیزوں میں سے ایک چیز یہی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو پہلے بھی گزری ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک سوشل سرکل کو اختیار کریں، یعنی کہ کوئی دینی ماحول ہو، کوئی نیکیوں کا ماحول ہو، اسے اختیار کرے کہ بندہ جیسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے، جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا وہ ہوگا۔ تو اب دوست اگر نیک بنائے گا تو نیک بن جائے گا، دوست اگر عبادت والے اور خدا کو یاد کرنے والے تو یہ بھی ویسا بن جائے گا، اور دوست اگر غافل اور فلموں، ڈراموں، مستی، مذاق، لہو و لعب، غفلت اور اس طرح کے کاموں والے تو یہ بندہ بھی اسی میں پڑ جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے ماحول کو درست کرے، اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے یہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے لیے دستیاب ماحولوں میں سے سب سے بہترین یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھیں، تو انشاءاللہ عزوجل ہر طرف سے نیکی کی بات سننے میں، دیکھنے میں آتی رہے گی اور ہمارے عمل کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز کہ جوانی میں نیک بننا ہے یا بڑھاپے میں، ابھی اصل موضوع تو جوانی کا ہمارا چل رہا ہے، لیکن بہرحال زندگی کے کسی بھی فیز کے اندر نیک بننا ہے تو اس کے لیے اپنے علم میں، اپنے فہم میں اور اپنی بصیرت میں اضافہ کرنا۔ اب علم میں اضافہ کرنا کیسے؟ یہاں پر بطور خاص چونکہ نیک بننے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس میں پھر قرآن، حدیث، سیرت اور سلف صالحین کی زندگی، بندہ قرآن پڑھتا ہے سمجھ کے، تفسیر پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے سمجھ کے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء کرام، ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، تو ان کو جتنا پڑھتا ہے اس کے دل میں نیکی کا اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نیک بننے کا، نیکی کو اپنانے کا، نیکی کرنا اتنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اپنا جو مطالعہ ہے وہ ان چیزوں کے اعتبار سے کرے۔ پھر ایک اور چیز وہ ہے کہ زندگی کے مقصد کا تعین، یہ ہمارا یوں کہہ لیں ایک قسم کا نیشنل پرابلم ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی زندگی کے مقصد کا تعین نہیں ہوتا۔ ہم تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وہ یعنی کہ ٹوٹکوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، بچہ اس لیے چل رہا ہے جی اسکول جائے گا، اسکول اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے اگلے اسکول جائے گا، اگلے اسکول اس لیے جا رہا ہے کہ اس سے کالج جائے گا، کالج کے بعد وہ یونیورسٹی جائے گا، اس کے بعد وہ نوکری کرے گا، پھر شادی کرے گا، پھر بس جی کام پورے ہو گئے۔ یہ وہ ہے جو ایک قسم کی بے مقصد سی زندگی ہے۔ انسان اتنا ہلکا نہیں ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ اعمال کے مجموعے میں ختم ہو جائے اور اس کا مقصد کوئی نہ ہو۔ تو زندگی کا مقصد رکھیں، اور زندگی کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کی بندگی اور اس کی مرضی کے مطابق گزرے۔ یہ زندگی کے بڑے مقاصد میں سے ہے، بلکہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ پھر اس کے ساتھ بقیہ ہر چیز اس کے ساتھ ہم جوڑتے جائیں۔ تو زندگی کے مقصد کا تعین کریں، اور ایک اور بات کہ اپنے دن کی شروعات اللہ کی بارگاہ میں دعا سے کی جائے، اور اپنی ہر رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کے احوال بیان کرنے سے گزاری جائے۔ یعنی راتیں جو ہے وہ خدا سے باتیں اور دن جو ہے اس کی ابتدا خدا کی بارگاہ میں دعا. تو اول آخر دعا اور خدا سے مناجات ہو تو یہ بندے کو اوور آل جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ رکھتی ہے. اور جوانی میں ایسا کریں گے تو وہ جوانی جو ہے وہ خدا کی بندگی کے ساتھ ہی عبارت ہو جائے گی. تو یہ ایک بہترین نوجوان اور ایک بہترین انسان بننے کا طریقہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا, ہے ہمت یہ تیری سہارا تیرا, تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا, نظر تجھ کو آئے گا رستہ تیرا.